السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَرَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور موجود خواتین، اس وقت پاکستان انتہائی مشکل حالات سے دو چار ہے، اور ابھی صبح اعزاز عزیز صاحب نے ہمیں ایک تحریر کا مطالعہ کرایا کہ جس میں پاکستان اور افغانستان کے موجودہ حالات ان کا ایک بھرپور تجزیہ ہے. بس قسمت اس وقت ایک بڑی شدید خونریزی ہے جو پاکستان میں جاری ہے. ایک تو خونریزی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، مالاکان آپریشن، اس کے بعد اس آپریشن کو مزید توفیق دی جا رہی ہے وزیرستان میں بمباری اور وہاں پر بھی آپریشن، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے. دوسری جو صورت ہے وہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن حکومت کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے بددل ہوئے، ہتھیار اٹھا لیے، اکثریت ان کی تحریک میں آ گئی، ان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور حکومت کی کاروائیوں کے رد عمل کے طور پر خود کچھ حملے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سے پچھلے جمعے کو اسی طرح کے واقعے میں ایک بڑے ہوئے، ایک بڑے مایا دار اور امت کا درد رکھنے والے عالم دین سرکار دینی صاحب کی بھی شہادت ہو گئی. اس وقت میں نے اسی حوالے سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے خون کو کتنا بڑا جرم قرار دیا، اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس کا تو کوئی حقیقت یہ ہے کہ دین و شریعت کا تعلق ہے ہی، تو اس کو آدمی کا دین اور شریعت اور قرآن کے حوالے سے سمجھائے. لیکن وہ لوگ جو کہ نفاذ شریعت کی تحریک چلا رہے ہیں، کہ جن کو واقعتا قرآن مجید سے شریعت سے کوئی لگاؤ ہے، محبت ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ جو بھی طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے عسکری، وہ کسی طریقے پر بھی مناسب نہیں ہے. ان کے عقلی طریقے کار کی وجہ سے حکومت کو بھی جواب ملا کہ انہوں نے آپریشن شروع کیا, پہلے آپریشن کیا اس میں ناکامی ہوئی, پھر ایک ڈرامہ کیا نظام ریگولیشن کا اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپریشن شروع کر دیا, اور انہی کے عسکری طریقے کار کو اختیار کرنے کی وجہ سے تصدیق کاروں کو بھی موقع ملا کہ ان کے بھیس میں وہ شامل ہوئے ہوئے ہیں, اور آ کر پھر انہوں نے لوگوں کو دفاع کیا اور ہماری فوجیوں ہمارے فوجیوں کے خلاف ہمارے اہلکاروں کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کی, اور پھر یہ ہے کہ خودکش حملے کے ذریعے سے کتنے بے گناہ ہیں جو مارے جاتے ہیں, یہ سب اس کے علم ہے. تو جن کو واقعی کو شریعت سے تعلق ہے, جو شریعت کو واقعی اپنے لیاقت سمجھتے ہیں, ان کی خدمت میں آج کی گزارشات. جہاں تک کسی مسلمان کے خون کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, کسی مومن کے لیے ممکن نہیں جو کسی مومن کو قتل کرتے مرے غلطی سے, سوال پیدا نہیں ہوتا. یعنی ویسے تو ہر انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 31-32 میں کہ من وقتبنا ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فقالنا ما قتل الناس جميعا, کہ جس نے بغیر کسی زمین میں فساد کے یا بغیر کسی وجہ کے کسی شرعی وجہ کے کسی جان کے فساد کے بدلے میں کسی ایک آدمی کو بھی قتل کیا, بولا اس نے پوری سارے کو قتل کیا. ومن احیا فقالنا ما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی بھی جان کا احترام کیا اس کی حفاظت کی, بولا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو ویسے تو تمام انسانوں کی جانیں بڑی محترم ہیں, لیکن خاص طور پر مسلمان کی جان مومن کی جان اس کو تو اللہ نے قرآن مجید میں بڑی اہمیت دی کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, مومن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مومن کو قتل کر دے مگر یہ کام ہو سکتا ہے غلطی سے ارادے سے پورے مقصد کے تحت, یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا. اور آگے میں تفصیل میں نہیں جا رہا, اس حال میں آگے تفصیل ہے کہ اگر غلطی سے کوئی مومن تمہارے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو اس کی کفاری کی صورت کیا ہے. تین صورتیں ہیں مختلف حالات میں وہ بیان ہوئی, اور یہ فرمایا کہ جو یہ کفارہ ادا نہ کر سکے, جس کے پاس مالی اعتبار سے اس کی حیثیت نہ ہو, وہ دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھے. یعنی اگر ایک روزہ کے بیچ میں تو اس نے چھوڑ دیا تو نیکی دوبارہ شروع ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 93 میں بڑے سخت الفاظ ہیں, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا, جو خودکش بمبار ہے اس کو پتا ہے کہ میں جو حرکت کرنے جا رہا ہوں میرا کوئی خاص آدمی ٹارگیٹ ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی مرتے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مان اللہ 7 سال نہیں صاحب ان کے مجرم ہیں, انہوں نے خودکش حملوں کو حرام قرار دیا ہے اور وہ ان کا ٹارگیٹ تھے, اب ان کو کہہ دیجیے کہ وہ یہ جواب بھی بنتے ان کی جان لینے کی, لیکن ان کے ساتھ اور بھی کتنے 5-4 آدمی مر رہے ہیں, وہ سب کے ساتھ بے گناہ مرے کہ نہیں مرے. تو وہ میں جب تم مومنا متعمدن, جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا, فجزاء جہنم, اس کا بدلہ جہنم ہے, خالدا فیہا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا, ولعنہ, اللہ نے اس پہ لعنت کی, وعد لہ عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا. تو دیکھیے اللہ کی کیسی بیکار برت رہی ہے ایسے شخص پر جو جان بوجھ کر کسی بھی مومن کو قتل کر دیا. اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کی, اللہ اس پر غضبناک ہوا, اللہ نے اس پہ لعنت کی, اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 94 میں بھی یہی موضوع ہے, مسلمانوں سے کہا گیا کہ جان بوجھ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو, ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لستم مؤمنین, تو جو کو تم سے کہے کہ بھائی سلام, تمہیں سلام پیش کرو, یہ مت کہو تم مومن ہیں. اللہ کی راہ میں نکلے جل کر کے جا رہے ہیں, سامنے سے شخص آتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کافر قوم سے دشمن ہے, اب وہ آ کر کلمہ پڑھ دیتا ہے, تو کبھی یہ مت کہو کہ تم نے کلمہ جھوٹ موٹ کا پڑھا, تم نے جان بچانے کے لیے پڑھا, کبھی مت کہو لگتا مومنہ تو مومن نہیں, تب تک وہ نہ آ رہا تھا, دنیا کیا تم دنیا کا سارا سامان چاہتے ہو تو اس کو مار دو, اور اس کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں یا اس کے پاس جو بھی کوئی سارا سامان ہے تو اس پہ قبضہ کر لو, اس کو غنیمت حاصل کر لو. پین اللہ مغان مفتیرا, اللہ تعالیٰ کے پاس نصرت سے غنیمت. مفتی شفیع صاحب نے معصوم القرآن میں واقع لکھا ہے, حضرت مقداد کا رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر اپنی کارگزاری سنائی ایک جنگ کی, کہ جیسے میں نے تلوار اٹھائی اس شخص نے کلمہ پڑھ دیا. میں سمجھ گیا کہ اس نے کلمہ پڑھا دھوکہ دینے کے لیے, میں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول شدید ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا کہ نمبر ایک, کیا تم نے اس کا دل چیر کے دے دیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ نمبر دو, قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ ڈھال بن کے آئے گا؟ اور نمبر تین, میں تمہارے شیر سے تمہارے سمجھ چلانے برابر پڑ. تو آپ بتا دیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ گو کی جان دینے کے حوالے سے کس قدر احساس تھے, کتنا سخت آپ کا رد عمل. سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو کچھ کر رہی ہے, انتہائی ظلم کر رہی ہے, انتہائی جاتی کر رہی ہے, انتہائی سپاکی کر رہی ہے, لیکن وہ تو سمجھے اترے ہوئے ہیں کافرانہ طور طریقوں پر, کافروں کا طور طریقے یہی. لیکن وہ لوگ جو کہ شریعت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں, ان کو تو بارہ یہ کہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس شریعت کا نام لیتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کو ایسا کام کریں کہ جس سے خون ریزی ہو, قتل و غارت گری ہو, فائدہ کچھ نہ ہو تو دل کچھ نہ ہے. تقریباً کیا ہے, ہماری ڈاکٹر سارے مر صاحب اکثر اس بات پر رونا روتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اسوے سے سر سے نظر کر رہے ہیں. میں نے وہ بھی آیت پڑھی آج آپ کے سامنے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ, بہترین اسوہ. اس آیت کا بڑا محفوظ مفہوم ہم نے لے لیا. ہم نے سمجھا کہ آپ اسوہ ہیں معمولات زندگی کے اعتبار, کھانے پینے میں سنت کا اہتمام, لباس پہننے میں سنت کا اہتمام, مسجد میں داخلے کے حوالے سے سنت کا اہتمام, بلا شبہ اس اعتبار سے بھی آپ اسوہ ہیں. لیکن یہ آیت قرآن مجید میں کس مقام پر آ رہی ہے؟ غزوہ خندق کی بحث میں آ رہی ہے. پہلے منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے, پھر درمیان میں یہ آیت ہے, پھر مومنین کے طرز عمل کا ذکر ہے. تو ایک بڑی کٹھن جدوجہد اللہ کے رسول نے دین کے غلبے کے لیے کی, اس میں انتہائی مشکل مرحلہ تھا غزوہ خندق کا. وہ کہتے تھے کہ دل قلوب و نظر ناراض, جبکہ دل جو وہ خوف کے مارے ادھر ادھر کے حلق کو پہنچ رہے تھے, یعنی انتہائی شدید جو ہے وہ دل دل دلدال شدیدہ اہل ایمان اس وقت ہلا مارے گئے تھے. چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی, 10,000 کے لشکر نے اس کو گھیرا ہوا ہے کہ جو بھی مدینے میں داخل ہوگا تو پیر فیر کر دیں گے. ان حالات میں اللہ کے رسول کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا پابندی دکھائی ہے؟ باقی لوگ سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں, سندر کے گودر میں سب کے ساتھ ساتھ شریک ہیں, باقی لوگ اگر بھوک کی وجہ سے تکلیف میں ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, اور دو دو پتھر کی مبارک اوپر بندے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کا اثر رسوہ ہے کہ آپ کی زندگی کا اثر, مشن آپ کا مقصد کیا تھا, وہ آپ نے کیسے حاصل کیا؟ قرآن پاک تین مرتبہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بھیجا دین کی غلطی کے لیے. یہاں کے سب آپ کے علم ہے, سورہ کف آیت نمبر 9, سورہ توبہ آیت نمبر 33, سورہ فتح آیت نمبر 28. یہ جو آپ کا مقصد تھا دین کا غلبہ, آپ نے دین کا غلبہ یہ منزل کیسے سر کی, اس حوالے سے آپ کو اسوہ بنانا. بدقسمتی سے اس حوالے سے ہم آپ کو اسوہ نہیں بناتے, لہذا اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یا تو ایک طریقے کار یہ ہے کہ صرف ہم بعض و نصیحت کرتے رہیں, بعض و نصیحت کرتے رہیں, اس کے ذریعے سے دین غالب ہو جائے گا. کیا اللہ کے رسول صرف بعض و نصیحت کی تھی؟ کیا جہاد نہیں کیا؟ نمبر دو, یا پھر یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لیں گے, انتخابات میں پرامن طریقہ اختیار کریں گے, کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے دین غالب ہو جائے گا. لیکن جب انتخابات سے مایوس ہوئے تو اب اس کے بعد جن کے دلوں میں نماز شریعت کے حوالے سے انتہائی جذبات, وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں, بیلٹ کے ذریعے سے کام نہیں ہوا, بلٹ کے ذریعے سے ہوگا, اور ہم اب اپنے جد و جہد کے ذریعے سے یہاں پر دین غالب کریں گے. لیکن میں نے کیا کہ جو اصل اللہ کے رسول کا اسوہ ہے اسے رہنمائی لینے کو تیار کی. اللہ کے رسول نے عسکری جد و جہد کی ہے, آپ نے قتال کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ قتال آپ نے کب کیا، اس سے پہلے آپ نے کیا کیا مظاہر طے کیے، یہ اصل میں بڑی اہم چیز ہے جو کہ سامنے ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر زارا صاحب کی باقاعدہ دوبارہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تفصیل مل جائے گی۔ ذرا اسی کتاب کو مزید جو ہے وہ مختصر کیا گیا ہے، اور رسول انقلاب کا طریق انقلاب اس میں پورا طریقہ کار موجود ہے، اس کے ذریعے سے رہنمائی دے سکتی ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے طریقے کے جو لینڈ مارکس ہیں، جو ان کے خاص خاص مرائل ہیں، اسے وہ گواہ دیتا ہوں۔ آپ نے دین کیسے غالب کیا؟ نمبر ایک، سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو اس کے لیے دعوت کی۔ جو لوگ اس دعوت کو جنہوں نے قبول کیا، آپ نے ان کو منظم کیا، ان کی تنظیم کی۔ نمبر تین، قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی تربیت کی، ان کی سوچ بدلی، ان کے ذہن بدلے، ان کے شب و روز بدلے، ان کے معیارات، ان کی اقدار، ان کی ترجیحات بدل دی۔ پہلے دنیا کے طرفدار تھے، اب آخرت کے طرفدار ہو گئے، اور زندگی سے زیادہ ان کو محبت شہادت سے ہو گئی، دین کے لیے سب کو جٹانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، نظر کے ٹھوکر ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، یہ تمام معاملات سے مقدم ہو گئے، ایسی طبیعت کی۔ پھر چوتھا مرحلہ، دین کی دعوت جب دے رہے تھے تو چونکہ دعوت انقلابی تھی، دعوت قریش کے مفادات کو براہ راست پھیل رہی تھی۔ ابو سفیان کے الفاظ موجود ہیں تاریخ میں، جیسا ہم نے محمد کی بات مان لی اور اللہ کے سوا باقی معبودوں کی نفی کر دی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس وقت پورے عرب میں ہمارے تجارتی قافلوں کو کیوں پرامن طریقے پر نقل و حرکت کی اجازت ہے؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کا مخ خانہ خوابہ میں رکھا ہوا ہے، ہم ان کے بتوں کے متولی ہیں، وہ ہمیں اپنا مذہبی امام مانتے ہیں، خود قرآن نے کہا کہ وہ آئے مت القفر سے پورا خوابہ، لہٰذا ہمارا قافلہ جہاں سے گزرتا ہے لوگ عزت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہمیں کوئی ہماری روپ پار ہمارے قافلوں میں نہیں ہوتی، ہماری تجارت بیٹھ جائے گی، اور ان بتوں کی پوجا پاٹھ کے لیے سارا سال جو لوگ آتے ہیں ان سے سارے کے سارے کاروباری فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، نذرانے قربانی کے جانور ان کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی تو ہمارا بیڑا ختم ہو جائے گا، ہماری مذہبی چوگراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشی مفادات بھی ختم ہو جائیں گے، لہٰذا مخالفت شروع ہو گئی۔ اور مخالفت میں اللہ کے رسول نے حکم یہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے وہی بات نہیں آ رہی، مدنی دور اللہ کے رسول نے حکم یہ دیا کہ کوئی دیا کو تم نے ہر قسم کی مخالفت کے جواب میں اپنے ہاتھ بندے رکھے، تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا، تاکہ اگر کسی کے دل میں تمہارے خلاف بغض ہے، نفرت ہے تمہارے حسن اخلاق سے، تمہاری برائی کا اچھائی سے جواب دینے سے اس کا بھی دل گرم پڑے گا۔ قرآن کا الفاظ ہے منا کر سبھی حسن تو برت سیا اتفا بلّہ کی آپ پر، نیکی بڑی برابر نہیں ہوتی، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ فیصل نے جی بہن کا بہنا ہوں عداوت ہوں کان نہ ہوں بدیو ہوں، تم اور تمہارا دشمن ہے، تمہارا دشمن جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گرم جوش دوست ہو۔ تو یہ تھا چوتھا مرحلہ، اس کو صبر محنت کہا جاتا ہے، کنفیوژن کہا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ دعوت، دوسرا تنظیم، تیسرا تربیت، چوتھا صبر محنت، اپنے موقع پہ ڈٹے رہو لیکن تم نے جوابی کاروائی نہیں کرنی، جوابی کاروائی کرو گے تو کچھ بھی جاؤ گے، تعداد تمہاری کم ہے، ابھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی قوت کو بڑھانا ہے، اعلیٰ اخلاق کی طرز عمل کے ذریعے سے ہم نے ان کی صفوں سے بھی لوگوں کو کھینچ کر اپنی صفوں میں شامل کرنا، یہ پالیسی پوری مدنی زندگی میں رہی۔ مدنی دور میں پھر اگلا مرحلہ آ گیا، عین قرآن سفر ہجرت، اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو بھی ہاتھ کھول دیے، پوجنا دل جینا نپا کروں نہ اللہ ہم کھولیں گے، سورہ توبہ، سورہ حج، آیت نمبر 40 اجازت دے دی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اب لڑ سکتے، مسلمانوں کے لیے اس نے قتال آ گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ نے جنگ فرض کر دی، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی۔ جب جنگ فرض ہوئی اللہ کے رسول نے اعلان کیا قریش کے تجارتی راستوں کے اوپر نگرانی کے لیے دستے بھیجے. ایک دستے کی طرف سے غلطی ہوئی, اللہ کے رسول نے اسے یہ کہا تھا کہ بھئی تم نے صرف وہاں جا کے نگرانی کر کے قریش کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا, لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مدبر ہو گئی ہے قریش کے قافلے سے, تجارتی قافلے سے, اور اس کے نتیجے میں ایک مشرق مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے قریش 1000 کا لشکر لے کر نکلے اور بدر کے میدان میں پھر مقابلہ ہوا اور یہاں سے پھر جنگ شروع ہو گئی. وہ پانچواں مرحلہ اللہ کے رسول کی طرف سے اقدام, قریش کی شہرت, ان کی تجارت, اس کو جو ہے وہ چھیڑا گیا, اور چھٹا مرحلہ مسلح پر تعاون, جنگ شروع ہو گئی. 6 سال تک دن جاری گئی, سن 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک, بالآخر مسلمانوں کو پتہ حاضر ہوئی اور دین غالب ہو گیا. اور اس کے بعد خود اللہ کے رسول نے اس دین کو جزیرۂ عرب سے باہر پھیلانے کے لیے تبوک کا سفر کیا. وقت کی بڑی طاقت سلطنت روما کے ساتھ ایک ٹکراؤ ہوا, اور اس کے بعد پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بھی فتنے اٹھے تھے ان سب فتنوں کو ختم کر کے اسلامی ریاست کو مستحکم کر کے اب اس کے بعد اسلامی ریاست کی اسلامی انقلاب کی بہت ہی شروع ہوئی, اور کچھ ہی عرصے میں کئی بڑے عالموں میں مسلمانوں نے اسلام کے اس آزادانہ نظام کو پھیلا دیا. ایشیا میں تو صحیح تھے, یورپ میں بھی داخل ہو گئے, افریقہ میں بھی داخل ہو گئے. مسئلہ کس وقت پیدا ہوا؟ اس وقت پیدا ہوا جبکہ اسلامی حکومت یہ مستحکم ہو گئی, قائم ہو گئی, ریاست خوب پھیل گئی, اور رفتہ رفتہ یہ ہماری ریاست اس میں نظام حکومت خلافت سے تبدیل ہو کر ملوکے سے تبدیل ہو گیا. جب ملوکے میں تبدیل ہوا تو ایک دم یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس سے پہلے تو ہمارا سارا جہاد ساری دہلی کافروں کے ساتھ تھی, لیکن اب اسلام کی حکومت کے حوالے سے گڑبڑ کی ہے کلمہ گو مسلمانوں نے, لہذا جیسے ہی ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید خلافت پر متمکن ہوا, اختلاف پیدا ہو گیا. 5 بڑے بڑے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, لیکن ان میں سے 3 کی رائے یہ تھی کہ وہ کہ بات صحیح نہیں ہے, باپ کا بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں اور ہم مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی رائے تھی کہ نہیں, معاملہ سنگین ہے اور اس میں خروج ہونا چاہیے, ہتھیار اٹھانے چاہیے. ہتھیار اٹھائے اور یہ کے بعد دیگر دونوں شہید ہوئے, ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے, حضرت حسین بھی شہید ہو گئے کربلا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے 12 سال بعد بہتر ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. بڑے پیمانے پر مدینے میں مکے میں خون ریزی ہوئی, مدینے کی عظمت پامال ہوئی, مکے کی عظمت پامال ہوئی. اب اس کے بعد فقہا نے غور و فکر کیا کہ آیا مسلمان حکمران کے خلاف کوئی مسلح بغاوت, کوئی عروج, کوئی مسلح جد و جہد جائز ہے کہ نہیں, اور اکثریت کی رائے یہ بنے گی جائز نہیں. خاص طور پر ہمارے آج بھی پاکستان میں کیونکہ 2 مسلک زیادہ غالب ہے, ایک تو بڑا مسلح ہنکی ہے, دوسرا اہل حدیث. اہل حدیث علماء کے نزدیک تو بالکل جائز نہیں ہے مسلمان حکمران کے خلاف کسی قسم کا بھی عروج, اور آناف میں بھی آپس میں اختلاف. کچھ آناف میں علماء کی رائے, فقہا کی رائے یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے, سب اس پہ متفق نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں اجازت دی, لیکن 2 شرطیں لگائی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ واقعی وہ حکمران ذاتی طور پر فاسق کو فاجر ہو تو اس کے خلاف خروج کی بات نہیں ہوگی. اگر وہ خود کو اللہ کی نافرمانی کو نافذ کرنا ہو, اس کا حکم دے رہا ہو, تو پھر اس کے خلاف خروج جائز ہے. اور نمبر 2, خروج اس پر جائز ہے جبکہ تمہیں امکانی طور پر محسوس ہو کہ ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم بغاوت جو بھی کر رہے ہیں اس کے خلاف وہ کامیاب ہو جائے. صرف خونریزی نہیں ہوگی, صرف کچھ لوگوں کو مروا نہیں دیں گے, بلکہ یہ کہ نظام حکومت تبدیل ہو جائے گا اور جو بھی کافرانہ احکامات کی جاری کر رہا ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ ماں وہیں پر احمد اللہ علیہ کی رائے. بہرحال یہ ہے کہ طویل عرصے تک تو مسلمان ایک ایسے دور میں رہے کہ جہاں پر کم از کم شریعت کا نفاذ تھا، حکمران عیاشیاں کرتے رہتے، ذاتی طور پر غلط کام بھی کرتے رہتے، لیکن انہوں نے شریعت نافذ کیے رکھی، لہذا پھر بھی خروج ہوئے ہیں لیکن بہت کم خروج ہوئے، اور جو بھی خروج ہوئے پھر بھی اعتبار سے بارہ لیا کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور جنہوں نے خروج کیے وہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے اور وہ نظام چلتا رہا. اس کے بعد پھر بدقسمت کی شہادت اسلام پر حکومت قائم ہو گئی کافروں کی. اب کافروں کے خلاف خروج میں یا جہاد میں اس پر تو کوئی شک ہی نہیں، تو کئی ملکوں میں یہ تحریکیں اٹھی، لیکن یہ کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس نے عسکری جدوجہد کے ذریعے سے حکومت کو گرا دیا اور حکومت پر قبضہ کر دیا. کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں. بڑے صغیر میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ہم عسکری جدوجہد کا آغاز کریں انگریز کے خلاف. اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ایک فتویٰ مل جائے خلیفہ وقت جو عثمانی خلیفہ جو دولان عبد الحمید بولتے ہیں، لہٰذا آپ کے علم ہے کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے سفر کیا جا رہے تھے ترکی، لیکن یہ ہے کہ راستے میں مقبری بھی ہوئی اور پھر غداری بھی ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا انگریز نے اور لے جا کر ان کو مار کر کے جزیرے میں پانچ سال کے لیے قید کر لیا. جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے یہ فتویٰ لینے خلیفہ وقت سے، وہ مولانا ابو کلام آزاد نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ بچ جائیں، اب یہ زمانہ عسکری جدوجہد کا نہیں، عسکری جدوجہد کے ذریعے حکومت کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اب حکومتوں کا معاملہ مختلف ہو گیا ہے، ان کے پاس بڑی منظم اور ٹرینڈ آرمیز ہیں اور ان کے پاس جو اسلحہ وہ ہمارے پاس نہیں، لہذا اب تو جدوجہد ہو گیا ڈسیزن کے ذریعے احتجاج کے ذریعے سے، لیکن مولانا نے ان کی بات نہیں مانی، مولانا چلے گئے. اس کے بعد جب واپس آئے تو مولانا نے مولانا ابو کلام آزاد کی تحسین کی اور کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہے اور اس نے سمجھا ہے کہ زمانے کے اندر کیا تبدیلیاں آ گئی. انہوں نے یہ اپریشیٹ کیا مولانا آزاد کی جو ہے وہ رائے کو کہ ہاں اب صورتحال بدل گئی. پر اب یہ ہے کہ وہ دور کا انگریز کا یا کافروں کا اس کا صرف جدوجہد ہی ہوتی رہی. پر اب بالآخر جو قومی تحریکیں ہر ملکوں میں اٹھیں ان کی جدوجہد کے نتیجے میں ملک آزاد ہونا شروع ہوئے. یہاں بھی اگر پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہوا تو کسی عصری جدوجہد کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے کہ ایک منظم ایجوکیشن ہوا، احتجاج ہوا، ہڑتالیں ہوئیں، پھر نافرمانی ہوئی اور پھر آ کر یہاں سے جانا پڑا انگریز کو اور پاکستان آزاد ہو گیا. اسی طرح گورنمنٹ بھی آزاد ہو گیا. اب مسئلہ پھر کیا آ گیا؟ اب پھر مسئلہ ہمارے لیے نازک بن گیا کہ اب ہمارے سر پر ایسے حکمران مسلط ہے کہ جو ہے کلمہ گو مسلمان لیکن وہ شریعت نافذ نہیں کر رہے. اب کیا کریں گے؟ اس حوالے سے اکثر علماء کی رائے یہی بنی کہ عسکری جدوجہد کے نتیجے میں ہم حکومتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، عسکری جدوجہد کے نتیجے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، لہذا پرامن طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لہذا یہاں پر جماعت اسلامی نے نفاذ شریف کی تحریک، حکومت رائے کے اسلام کی تحریک، نفاذ نظام اسلامی کے نام سے تحریک شروع کی، لیکن انہوں نے الیکشن کا راستہ اختیار کیا، پرامن راستہ، اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. ڈاکٹر سعد احمد صاحب کا اس سے اختلاف ہوا کہ یہ طریقہ کار الیکشن والا اس سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، الیکشن کے ذریعے سے نظام چل سکتا ہے، نظام بدل نہیں سکتا، اس نظام میں تو وہی لوگ آئیں گے جو پہلے سے با اختیار ہیں، انہی کے پاس پیسہ ہے، وہ اسے تشہیر کر سکیں گے اور پھر سارا عملہ انہی کے کنٹرول میں ہے. اس زمانے میں ڈی پی ہوتے تھے، ڈی پی ہیں اور جو بھی پولیس آفیسر ہے اور پولیس سول بیوروکریسی ہے وہ سب ان کے اندر میں ہے، وہ نتائج کے اندر گڑبڑ کریں گے. لہذا الیکشن کے ذریعے سے یہاں پر کبھی بھی اسلام نہیں آ سکتا. لیکن ڈاکٹر سارے میں صاحب کی رائے یہ تھی کہ آئے گا پرامن طریقے سے، لیکن وہ پرامن طریقہ یہ ہے کہ یہ ہوگا پرامن منظم ایجوکیشن اور احتجاج کے ذریعے. اصل طریقہ اللہ کے رسول کا کیا تھا؟ میں نے احتجاج دونوں تو جنگ کی تھی، جب پانچ مرحلے پورے ہو گئے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک حجت اخلاق کی پوری کر دی کافروں کے اوپر، اس کے بعد اسلام کیا پھر جنگ ہوگی کامیابی ہو گئی. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کے ذریعے سے کامیابی کا امکان نظر نہیں آ رہا. سامنے کلمہ گو مسلمان ہیں, ان کے خون کی حرمت کیا؟ وہ میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیات کی روشنی میں سنا دی. اور نمبر دو, ان کے پاس اب اس قسم کے وسائل ہیں, اس قسم کی بینڈ آرمیز ہیں جو ان کے خلاف ہم جنگ کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن جہاں حالات میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہوئی ہے, جہاں ہم جنگ کرنے کی سعادت سے محروم ہو گئے, ورنہ اعلیٰ ترین عمل ہے اللہ کی نگاہ میں جنگ کرنا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کاعنہم بنیانہم مرصوص. بے شک اللہ کو کہ وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیدھا کھڑائی ہوئی دیوار. اللہ کا محبوب عمل, لیکن حالات کی فکر ذریعی کہ ہم اس سے محروم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رستہ اللہ کی طرف سے کھل گیا, اور وہ یہ ہے کہ پر امن احتجاج کے ذریعے سے حکومت کو بدلنا, یہ شہری حقوق پہ شامل ہو گیا. لہٰذا دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر پر امن ایجوکیشن کے ذریعے, احتجاج کے ذریعے حکومتوں کو تبدیل کر دیا گیا. سب سے بڑی مثال ہمارے لیے ایران کی ہے. ایران میں جو اسلحہ حکومت کے پاس تھا, جو ٹریننگ ایرانی افواج کے پاس تھی, وہ عوام کے پاس تو نہیں تھی. لیکن منظم ایجوکیشن ہوا, سڑکوں پر آئے, جانے دیں, اور پھر آپ اس فوج نے گولی چلانے سے انکار کیا, بادشاہ کو بھاگنا پڑا. آیت اللہ خمینی فرانس سے جلا وطن سے واپس آئے اور وہاں پر ایک حکومت قائم ہو گئی. اور آج پوری مسلم دنیا میں اگر کوئی باوقار حکومت ہے تو ایران کی ہے. حال ہی کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے ہاں انتخابات ہوئے, ایک گروہ نے الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس پر تشویش کا اظہار کیا امریکہ نے بھی اور یورپی ممالک نے بھی. انہوں نے تمام یورپی ممالک کے سفیروں کو اپنے ہاں بلایا. امریکہ کا سفیر تو وہاں پر ہے, اس کے ساتھ ان کے تعلقات کا سلسلہ منقطع, اور ان پر شدید ان کے اوپر غصے کا اظہار کیا کہ تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے داخلی معاملات مداخلت کرنے والے. اور امریکہ کو پیغام دیا کہ جاؤ ان ملکوں کی خبر پر جہاں پہ جمہوریت نہیں, جن کے تم اس وقت دوست بنے ہوئے سعودی عرب ہے اور دوسرے سارے کے سارے بادشاہ ہیں, جہاں پر کہ جمہوریت کا نام نہیں ہے, جاؤ ان کی خبر لو, ہمارے معاملات میں بولنے کا مداخلت کا تمہیں کوئی حق نہیں. ایران میں تبدیلی آئی, رومانیا میں کیا اس کو تیار نہیں تھا کہ امریکہ ختم کرنے پر, وہاں عوام نے جانے کی, وہاں پہ جمہوریت آئی. نیپال میں بادشاہت ختم ہوئی, حکومت تبدیل ہو گئی, جمہوریت آ گئی. کرگزستان میں, یوکرائن میں, کئی ملکوں میں تبدیلی ہوئی, خود پاکستان میں ایک بڑا حصہ اس میں بکلا کی پرامن تحریک کا ہے. تحریک تھی مسلسل تھی, لیکن کی پرامن, کوئی جلاؤ جلاؤ نہیں تھا, لگے رہے بلاخر کامیاب ہو گئے. تو بہرحال اس وقت تنظیم اسلامی اسی طریقے کار کو لے کر چل رہی ہے. اللہ کرے کہ اس قوم میں شریعت کے لیے جینے مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, اور اتنے لوگ ہمیں دستیاب ہو جائیں کہ جو حکومت کے لیے واقعتا اس کو اس پر دباؤ ڈال سکے. جب وہ سڑکوں پر آئیں تو حکومت کو ان کے متعلق نظر انداز کرنا ممکن نہ ہو. لیکن یہ وہ کون لوگ ہوں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نمبر ایک, انہوں نے اپنے ذاتی اختیار میں دین پر عمل کر کے اپنی اچھی ساتھ ایک معاشرے پر قائم کر دی. جب وہ سڑک پر آئے تو باقی لوگ کہیں کہ ہاں یہ مخلص لوگ ہیں, ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں, یہ واقع تر معاشرے کے نیک اور اچھے لوگ ہیں, تاکہ ان کی دعائیں ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. نمبر دو, تبلیغ کے ذریعے سے انہوں نے ارباب اختیار کے اوپر, ارباب اقتدار پر بھی, معاشرے پر بھی دین کی تعلیمات کو پہنچانے کہاں کرا کر دیا. ظلم ہے کہ ہم کسی تک دین کی بات پہنچائیں اور اس کے خلاف ہم جو شروع کریں. اور نمبر تین, ایک امیر کی قیادت میں منظم ہو. نمبر چار, اتنی ان کو ان کا ہو کہ انہوں نے اخلاقی لحاظ سے حکومت کی برائیاں, حکومت کے تجدد, اس کے جواب میں اسے منظم ہو کہ کوئی کاروائی نہ مارے کھائیں, لیکن خود کسی کو نہ مارے, کسی چیز کو نہ جلائے, کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے. ایسی تنظیم ہے کبھی بھی قیادت ان کی وجود میں آ چکی ہے. تو اگر اتنے لوگ ہمارے پاس تو بہت بے تعداد میں, ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے 2 لاکھ میں سرفروش مل جائے تو میں اس اقدام کا اعلان کر دوں گا. 2 لاکھ ایسے کارکن ہوں گے لیکن ان کے اثرات لاکھوں پر ہوں گے, لاکھوں لوگوں کے اندر کیا اگر ہمارے ساتھ ہوگی، اگر 200,000 ایسے کارکن ہوں جو خود معمل ہوں، خود منظم ہوں اور انہوں نے تبلیغ کے ذریعے سے معاشرے پر دین کی دعوت کا قرار کر دیا ہو. اگر ہم یہ طریقے کار بیان کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقے کار آپ کا سنت ثابت نہیں ہے. سنت تو جنگ ہے، آپ اس کام میں لے کر آ گئے. تو میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سنت اصل میں کیا ہے. سنت اصل میں یہ ہے کہ امکانی حد تک پہلے کوشش کرو کہ پرامن طریقے سے اتفاق ہو جائے. ہاں جب وہ نہ ہو تو پھر لاسٹ آپشن یہی ہے کہ پھر جنگ کی جائے. یہ ہے اصل سنت. یہ سنت نہیں ہے کہ اپنا پرامن طریقے کا حق ادا نہ کریں اسلام پر، اس سے پہلے ہتھیار اٹھانے. میں اس وقت آپ کے سامنے سنت کے رسول سے 15 مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے خون ریزی کو اوائڈ کیا اور کس طرح سے کوشش کی کہ پرامن طریقے سے دعوا جائے. اللہ کے رسول رحمت اللہ العالمین تھے، وہ انسانوں کو مارنے یا ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے. وہ بشیر تھے، نذیر تھے. انا ارسلنا کا بشیروں و نذیرا و داعین الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر، خبردار کرنے والا بنا کر اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ ایک روشنی کا مینارہ، اس طرح روشنی کے مینارے کو دیکھ کر رہنمائی حاصل ہوتی ہے سمت کی ڈائریکشن کی. اسی طرح سے آپ کے کردار، آپ کے وجود کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی. تو اللہ کے رسول کا اصل مشن تھا، اصل مقصد تھا لوگوں کی ہدایت. نہ اللہ چاہتا تھا کہ لوگوں پر عذاب آئے، لوگوں کی خون ریزی ہونا اللہ کے رسول چاہتے تھے. سورہ نساء 5:12 کی آخری آیت کیا ہے؟ ما یفعل اللہ ہوتے عذاب کو من شکرتم و آمنتم. تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. تو اللہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ ایمان لے آئے، ہلاک نہ ہوں اور گمراہی کے ساتھ، شرک کے ساتھ، بے ایمانی کی کیفیت کے ساتھ ہلاک نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ ہدایت پا کر دنیا سے جائے. یہی اللہ کے رسولوں کا مشن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہ تھی کہ آپ نے آخری کوشش کی کہ خون ریزی نہ ہو اور پرامن طریقے سے اصلاح ہو جائے افراد کی بھی، معاشرے کی. اب اس کی پہلی مثال وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. پورے مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کو تلوار نظر نہیں آئی. پورے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیسے کیا؟ نمبر ایک، اپنا اعلیٰ اخلاقی کردار ان کے سامنے پیش کر دیا. تمہارے درمیان 40 سال تک رہا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی کسی کے پیسے کھائے، کبھی کسی کو دھوکہ دیا، اعلیٰ اخلاق. اور آپ کے ساتھیوں کی بھی تربیت دی تھی، ان کے بھی اعلیٰ اخلاق کے نمونے لوگوں کے سامنے آئے. نمبر دو، تبلیغ کا حق ادا کیا. راتوں میں بھی تبدیل کی، دن میں بھی تبدیل کی، تنہائی میں بھی کی، بجموں میں بھی کی، ہر طرح سے سمجھایا. نمبر تین، اعلیٰ اخلاق کی نمونہ پیش کیا، برائی کا جواب اچھائی سے دیا. سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول بستا ہے. اور نمبر چار، تنہائی میں مخالفین کے لیے، دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی. یہاں تک کہ ابو جہل جیسے دشمن کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ، ابو جہل عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کو میری گلی میں ڈال دے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امکانی حد تک کوشش کی سمجھانے اور اتمام حجت کی، لیکن آپ نے پورے وقت کے دور میں احتیاط نہیں کیا. طائف آپ گئے، طائف بال میں جو آپ کے ساتھ ظلم اور جاتی جو ہمارے لیے واپس آئے ہیں طائف سے، زخموں سے چور، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا ملک الجبال کو اور انہوں نے آ کر رکھ دی کہ اللہ رسول حکم دی کہ جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی بستی ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیتا ہوں، یہ بستی والے اس میں ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں کوئی ایمان لے آئے. یعنی یہ انسانوں کی ہدایت کی آپ کو فکر. تو پورا مکی دور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے حتی الامکان کی کوشش کی کہ لوگ ہلاک نہ ہو، لوگ برباد نہ ہو. اور کسی طرح سے ان کو ہدایت مل جائے. پھر مدنی دور میں جب جنگ فرض ہو گئی اور اللہ کے رسول نے جیسے میں نے کیا کہ جنگ بدر سے پہلے 8 مہمات روانہ کی, 4 مہمات میں آپ خود شریک تھے اور 4 مہمات سرایا کراتے ہیں ان میں آپ شریک نہیں تھے, باقی صحابہ اکرام تھے. ان کو ہدایت دی کہ تم صرف جا کر قریش کو ان کی تجارت کے گزرگاہوں پر اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ, لیکن لڑنا کسی سے نہیں, مارنا کسی کو نہیں. لیکن اس کے باوجود اتفاق ایسا پیدا ہوا کہ آمنا سامنا ہو گیا, وادی نخلا میں مسلمانوں کا قریش کی تجارت کے قافلے سے, اور ایسا آمنا سامنا ہوا کہ مجبوری ایسی درد شاہد کے آپس میں جھڑپ ہو گئی, ایک مشرک مارا گیا. لیکن آپ پڑھیں گے اس کی کتابیں کہتا کہ رسول نے اس قتل کو پسند نہیں کیا. آپ نے کہا میں نے اس میں اس کے لیے نہیں کہا, آپ نے ناپسندگی کا اظہار کیا اس قتل کے اوپر. تو دو مثالیں میں نے اب تک آپ کو دی, ایک مثال دی پورے مکی دور کی, دوسری مثال دی کہ 8 مہمات روانہ کی ہیں لیکن ہر مہم میں منع کیا ہے کہ تم نے کسی کا خون نہیں بہانا, صرف قریش پر کام دلانا ہے, اب ان کی تجارتی گزرگاہیں ہماری نگرانی ہیں. نمبر 3, ابو سفیان ایک قافلہ لے کر گئے تھے شام, جب واپس آئے تو آپ نے اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے مدینے سے, لیکن اب بھی مقصود کو خونریزی نہیں تھا. اگر مقصد خونریزی ہوتا انہیں مارنا ہوتا تو آپ کو حیرت ہوگی, 313 ساتھی نکلے تھے لیکن ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھے. اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی تیاری کے ساتھ کو مقصد کسی کو مارنا نہیں ہوتا. لیکن مقام سفرہ پر آپ کو اطلاع ملی, یہ چوتھی بات اب سبب ہے کہ مقام سفرہ پر آپ کو اطلاع ملی کہ کیل کاٹے سے لے قریش کا لشکر وادی نخلا میں جو ان کا آدمی مارا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا. اس وقت بہت سارے ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا کہ ہمیں پہلے جانا چاہیے قافلے کی طرف, قافلہ ادھر سے آ رہا ہے, اس کے پاس صرف 50 قافل ہیں, ہم پہلے ان سے لڑتے ہیں, ان سے ہم مال و اسباب چھینتے ہیں, ان کے پاس جو اسلحہ وہ چھینتے ہیں, پھر ہمیں جانا چاہیے لشکر کے پاس, لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے 8 تلواروں سے. اگر آپ کا مقصد خون ریزی ہوتا تو قافلے والے نئے تھے کیا چلے جاتے مارتے ان کو, لیکن نہیں, آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہم جائیں لشکر کی طرف. پھر صحابہ اکرام نے آپ کی خواہش پر اپنی رائے کو قربان کیا, لشکر کی طرف چلے گئے. نمبر 5, غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے یلغار کی اور ایک بدبخت نے پتھر مارا, اس سے آپ کے دانت شہید ہوئے, آپ جو ہوش ہو کر گرے, خون آپ کا نکلا کہ منہ مبارک سے چہرے پر پھیل گیا, اور اس وقت آپ کی زبان سے الفاظ کیا نکلے, کیسا جھکلے ہو قوم خزب ہوں وجہ ربی ہم بدم وہ یقو ہوں میں اللہ, اللہ کیسے وہ قوم فلا پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے خون آلود کر دیا جبکہ منہ نے اللہ کی طرف بلا رہا. الفاظ نوٹ کیجیے, بدوا نہیں دی بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کی فلاح کی فکر دی کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے. پھر نمبر 6, غزوہ بدر کے بعد بنو قینقع یہودی قبیلہ تھا, اس نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے رسول نے خلاف ورزی کی وجہ سے ان کے خلاف الزام کیا, جا کر ان کے قلعوں کو گھیر لیا, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. آپ چاہتے تو آپ ان کا قتل عام کر سکتے تھے, آپ کے اختیار میں تھے, آپ نے خون ریزی کو اوائڈ کیا اور ان سب کو ضلع وطن کر دیا مدینے. غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کا معاملہ یہ ہوا, حالانکہ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی, آپ ان سے گئے تھے مذاکرات کے لیے اور انہوں نے آپ کو ایسی جگہ بٹھانا تھا کہ جاؤ کر پتھر رکھا ہوا تھا, جیسے آ کر بیٹھیں گے اوپر سے پتھر لٹائیں گے یہ دو جائیں گے, لیکن اس کے باوجود آپ نے بنی نذیر کی نذیر کی خون ریزی نہیں کی, آپ نے انہیں ضلع وطن کر دیا. لیکن اگر فن دیکھیے, غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی بدبختی تھی کہ انہوں نے حکم آپ کو بنانے کے بجائے کہا کہ ہم تو 7 دن معاذ کو حکم بنائیں گے رضی اللہ تعالیٰ, وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. 7 دن معاذ نے فیصلہ کیا تورات کی بنیاد پر, قرآن میں لکھا ہے کہ جو قوم بدہدی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو غلام بنا لو, ان کے سارے مالوں کو غنیمت کے طور پر اپنے قبضے میں لے لو, اور جتنے مرد جنگ کے قابل ہیں جنگ کر سکتے ہیں ان سب کو مار دو. تو یہ فرق تھا اللہ کے رسول کے مزاج میں اور ایک صحابی کے مزاج میں. 600 یہودی بنو قریظہ کی قتل کی. نمبر 7, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. صحابہ اکرام کا جوش اس وقت اپنے پورے ہائٹ پر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے افاق اہل بیت میں شہید کر دیا گیا. لہذا بیت علی الموت کی جی صحابہ نے, یہ بیت الرضوان کا دوسرا نام بیت علی الموت, اپنی جانیں دے دیں گے لیکن انہیں عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے. اتنا جذبہ ہائٹ پر تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے قریش کے ساتھ دب کے سلا, بنا چاہتے تو سب ایک بار کا ہو سکتا تھا. فائدہ کیا ہوا اس کا؟ فائدہ یہ ہوا کہ 2 سال میں ہی مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 ہو گئی. کتنے لوگ ہدایت پر آ گئے, 7 گنا تعداد بڑھ گئی. اور مکہ میں بعض ایسی شخصیات کہ جو اسلام کے خلاف کاروائیوں میں تیز پیش تھی وہ بھی مسلمان ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہوئے, امر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کی جگہ گوشے ہماری جھولی میں ڈال دی. یہ آپ کا فہم و فراست, آپ کی یہ تدبیر تھی کہ جس کی وجہ سے خونریزی نہیں ہوئی اور ایسے لوگ کو ہدایت پڑا ہے جنت میں جانے کا ان کا امکان پیدا ہو گیا. نمبر 8, 7 ہجری میں آپ نے خیبر سے یہودیوں کے خلاف اقدام کیا. کیوں کیا میں اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا آپ سے انشاءاللہ. اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, چاہتے تو خون ریزی کر سکتے تھے, خون ریزی نہیں کی. ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا, ان کی بھی جان بخشی. نمبر 9, 8 ہجری میں قریش نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا. اس کی صورت یہ پیدا ہوگی توڑنے کی کہ بنو بکر ان کا الف قبیلہ تھا, بنو فضا مسلمانوں کا بھی الف قبیلہ تھا. بنو بکر بنو فضا کی آپس میں لڑائی ہوئی. قریش نے بنو بکر کا ساتھ دے کر بنو فضا کے لوگوں کو مارنے میں حصہ لیا. پورا حرم میں بھی ان کے لوگوں کو مارا. بنو خزا نے آ کے آپ کے سامنے فریاد کی. اب آپ نے پیغام بھیجا قریش کو, حالانکہ آپ کے پاس اب مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو چکی ہے. اب آپ چاہتے تو صلح کو توڑنے کے حوالے سے انتقام لے سکتے تھے قریش کو, لیکن دیکھیے کیسے خون ریزی کو اوائڈ کیا, کیسے پرامن آپ کا پورے کا پورا رائے عمل تھا. آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ تم نے بنو بکر کی مدد کر کے بنو قضاء کے خلاف صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ تم بنو قضاء کے جتنے لوگ مارے گئے ان کا خون بہا جا کر دو. دیکھیے کیسا پرامن آپشن. نہیں تو نمبر 2, بنو بکر کی مدد سے ہاتھ بھیج لو, ہم بنو بکر سے خود بدلہ لے لیتے ہیں, بنو قضاء کے مقبول کام کے ساتھ خود لے لیتے ہیں. اور اگر یہ دونوں آپشن تمہیں قبول نہیں تو پھر تم نے صلح توڑ دی. قریش کے جوشیلے نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے صلح توڑ دی, کوئی صلح ہماری نہیں. نمبر 9, نمبر 10, جب قریش نے صلح توڑ دی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مکے کی طرف مہم کا ارادہ فرمایا. لیکن پوری مہم کو انتہائی خفیہ رکھا. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اتنا خفیہ رکھنے کی ضرورت کیا, آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو علم ہو گیا کہ ہم مکے کی طرف آ رہے ہیں, وہ بھی تیاری کریں گے, خون ریزی ہوگی, بہتر ہے کہ ہم اچانک ان کے سر پر پہنچ جائیں تاکہ ان کو تیاری کا موقع نہ ملے, خون ریزی کم سے کم ہو. پھر جب مکے کے بالکل پاس پہنچ گئے تو آپ نے آخری رات جو آپ نے مکہ پہنچنے سے پہلے گزاری, اس رات آپ نے کبھی حکم کیا صحابہ سے کہ ہر صحابی اپنے خیمے میں چراغ جلا. 10,000 صحابہ تھے تو 1,000 چراغ سے جلتے ہوں گے. اب قریش بڑے حیران ہوئے کہ اتنی روشنیاں کہاں سے, پہاڑ میں چل کے دیکھا تو نظر آئی روشنیاں. اب ان کو احساس ہو گئے تو مکہ ہو گیا, مسلمان آ گئے. لیکن ایسا روک پڑا کہ ان کے اندر لڑائی کی کوئی ہمت نہ رہی, کہ تو ہمارے سب سے آ گئے. تو ان پر ایک دم روک ڈال دیا تاکہ ابھی بھی وہ کوئی اقدام نہ کر سکے, تیاری نہ کر سکے. اور پھر اگلے دن جب پہنچے ہیں مکہ تو آپ نے وہاں پر اعلان کر دیا معافی کہ جو اپنے گھر میں محصول ہو جائے معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے معاف، جو حرم میں آ جائے معاف، عام معافی کا نام۔ ہم اس سے 7-8 آدمی مارے گئے اور اس سے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ عجیب بات کیا، اس نے پیش آیا 7 دنوں بعد رئیس حضرت ان کے ہاتھ میں علم تھا، اور وہ جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گوشت کے چیزے اڑانے کا دن ہے، نام کہتے ہیں میں گوشت، آج شکرے کرنے کا دن ہے، آج کیما کرنے کا دن ہے، یوم یوم البلا۔ اللہ کے رسول کو شراب ملی تو آپ نے اسے علم لے لیا بات کہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں، الیوم یوم المرحما، الیوم یوم المرحما، آج معاف کرنے کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں 2000 آپ کے دشمن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا، انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ آپ کریم اتنو کریم اتنو کریم، آپ خود بھی عزت والے، عزت والے ہستی کے بیٹے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے پاس، لا تسلیم علیکم اليوم اذهبوا انتم السلطاء، تم پر کوئی آج غلامت نہیں ہے، کوئی کام نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، تم سب آج آزاد ہو، کوئی تمہارے اوپر انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے پر پھر آپ گئے ہیں وہاں سے طائف کی طرف نمبر 12، اور مقابلہ ہوا ہے اہل طائف سے پہلے حنین کے مقام پر، پھر اہل طائف محصور ہو گئے اپنے شہر میں۔ اگر آپ چاہتے تو اس شہر کا معاشرہ جاری رکھتے اور غذا کی قلت سے پھر آخر وہ ہلاک ہو جاتے، لیکن آپ نے ان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا، آپ نے محاصرہ اٹھا لیا، آپ نے کہا کہ ان کے چاروں طرف لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تب تک کافر رہیں گے، پھر آخر مسلمان ہو جائیں گے، آپ وہاں سے چلے آئے۔ نمبر 13، 9 ہجری میں مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے آخری فیصلہ آ گیا کہ اب یہ مکہ میں نہیں رہ سکتے، ان کو قتل کر دو نظر آئے، لیکن خون ریزی سے پہلے ان کو اچھی خاصی مہلت تھی۔ ایک مشرک وہ تھے جن کو مہلت دی گئی حرمت والے مہینوں کی، 9 محرم کو اعلان ہوا مکے میں، اور 9 ذوالحجہ کو، تو ذوالحجہ کے بھی 20 دن تھے اور محرم کا پورا مہینہ تھا، 50 دن دے دیے ان کو کہ 50 دن میں یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اگر تم اس کے بعد یہاں پر پائے گا پھر خون ریزی کریں گے۔ اسی طرح سے کچھ مشرکین کو مہلت دی 4 مہینے کی، اور کچھ مشرکین جن کے ساتھ معاہدے تھے، کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کہ ان کو پورے معاہدے کی مدت کی مہلت دے دی، اگر خون ریزی کرنی ہوتی فوری کر سکتے تھے لیکن نہیں کی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 6 میں پیغام دیا کہ ممکن ہے کوئی مشرک اس لیے مشرک ہو کہ اس کے پاس قرآن کی تعلیمات نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آئے اور کہے کہ مجھے قرآن کی تعلیمات سناؤ تو اس کو سناؤ، اور جب اچھی طرح سن لے اس کے بعد اس کو اس کے محفوظ مقام پر پہنچاؤ تاکہ آزادہ نہ فیصلہ کرے، یا تو ایمان لے آئے اور یا اپنی جان بچانے کے لیے اسلامی ریاست کے حدود سے باہر چلا جائے۔ تمہارے پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول کا مقصود خود ریزی نہیں تھا، تب تو غارت کری نہیں تھا، آپ نے ممکنہ حد تک انسانی جانوں کا احترام کیا، انہیں آپ نے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ نمبر 14، سفر تبوک پر جب آپ گئے تو قیصر روم وہ آپ کی آمد کی اطلاع سن کر پیچھے ہٹ گیا، اس پر ایک آپ کا روب تاری تھا، وہ جان رہا تھا آپ اللہ کے سچے رسول، اگر آپ چاہتے اس کا پیچھا کر کے اور وہ خون ریزی وہاں بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ تبوک کے مقام پر ٹھہرے رہے پورے 20 دن، اور وہاں پر لوکل لوگوں سے معاہدات وغیرہ کر لیے۔ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہاں جا کر خون ریزی کرتا، اپنا ایک روپ جما کر آتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کسی کو نہیں مارا، حالانکہ اتنا لمبا سفر کیا تھا، 20 دن تک وہاں پر رہے اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے۔ پھر 15ویں مثال آپ کے تربیت کی، آپ کا صحابہ احترام کی، اپنے ہاں جب انہوں نے دین غالب کر دیا، نہ صرف غالب کیا بلکہ مستحکم کر دیا، تو حجت پوری کر دی اطراف کے ممالک کے اوپر، اسلام میں حجت کر دی کہ دیکھو اللہ کا نظام یہ ہوتا ہے، جس کا دیکھنا ہمارے آ کر دیکھو، ہمارا خلیفہ بادشاہ نہیں ہے، قوم کا خادم ہے، اس کے ساتھ بھی دیکھو اور جہاں دیکھو گے کس طرح سے ویلفیئر کے ذریعے سے زکات دینے والے ہیں لینے والے نہیں اور کس طرح ہر ایک کو اس کے حقوق مل رہا ہے. اب اس کے بعد جب یہ حجت پوری کر دی اب اس کے بعد نکلے ہیں کسی آزادہ نظام کو کسی نعمت کو کسی رحمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اطراف کے ملکوں کے اندر گئے لیکن جا کر ان کے ساتھ یہ پہلا آفر پرامن رکھتا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اللہ کے دین کو قبول کر لو اللہ کے دین اللہ کے قوانین کا نفاذ قبول کر لو ہمارے برابر کے بھائی ہو کوئی فرق نہیں ہوگا ہم نے تمہیں. اگر تمہیں یہ پرامن آپشن قبول نہیں ہے تو دوسرا پرامن آپشن یہ ہے کہ انفرادی اعتبار سے اپنے مذہب پر قائم رہو ہم تمہارے جانوں کی مالوں کی املاک کی اولادوں کی عبادت گاہوں کی سب کی حفاظت کریں گے لیکن اوپر قانون اللہ کا ہوگا اسی میں لاؤ انسانی کے لیے رحمت. اگر تمہیں تو پرامن آپشن قبول نہیں تو پھر تیسرا آپشن اور کچھ رہ گیا. اس لیے کہ بہرحال ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے پھر جنگ کا آپشن دیا. تمہارا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ اللہ کے رسول آپ کے تربیت یافتہ صحابہ ان سب کا اصل مقصد تھا لوگوں کی دنیا کی بھی فلاح آخرت کی بھی فلاح. دنیا میں آزادانہ نظام قائم ہو آخرت میں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں لہٰذا ان کی جانیں لینا ان کی خونریزی کرنا یہ ہر کی سنت نہیں لیکن بدقسمتی سے اگر شریعت کے نصاب کے نام پر تحریک ہو اس میں اکثریت آ جائے. میں نے اشیاء کی اجازت ہے اس کی لیکن کب جبکہ واقعی اس بات کا یقین ہو کہ ہاں ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم تبدیل کر سکتے حکومت کو اجازت ہے اس کی لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اس کا تحقیق بھی ہمارے پاس اتنی قوت تھا جو کوئی حکومت کے پاس ہے تو ایسے میں ہتھیار اٹھانا ایسے میں خونریزی کرنا حکومت کو جواب دے دینا پھر آپریشن کا حکومت تو پہلے آپریشن کرنا چاہتی تھی ہم نے خود جلد جلد کے جواب دینا یہ اصل میں قطعاً یہ سنت سے ثابت نہیں یہ سنت کے قریب نہیں. ہاں اب سنت میں یا شریعت میں جو جنگ کے حوالے سے پورے کا پورا فلسفہ ہے وہ کیا ہے یہ تفصیل کا دوسرا لوگ یہ بھی سن لیجیے. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ خدا نہ خاصا شریعت میں پھر جنگ ہے ہی نہیں. نہیں جنگ ہے شریعت میں جنگ ہمارے دین میں عملی اعتبار سے اعلیٰ ترین عمل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے چھ معاملات ہیں وہ سن لیجیے. ان میں سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ پرامن اصلاح کی پوری سوچ پرامن معاشرے کی اصلاح افراد کی اصلاح کا پورے کا پورا یہ خیال اگر اس طرح سے ہو کہ ہمارے پاس قوت نہ ہو ہمارے پاس طاقت نہ ہو تو پھر لوگ سمجھیں گے ان کی کمزوری اور اس کمزوری کا پھر لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھائیں گے. اچھا جملہ ہے کسی کا کہ ہے گھر میں ہے جرم دہیگی کی سزا بلکہ نفا جات. اگر تم خود کمزور ہو تو یہ تمہارا جرم ہے جرم دہیگی کی سزا. اگر تم کمزور ہو تمہارا کمزور ہونا ایک جرم ہے اس کی سزا کیا ہے سڈن ڈیتھ بلکہ نفا جات فوری طور پر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو کمزور ہونا ایک بہت بڑا جرم ہے. لہذا نمبر ایک اور امن اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے سنت کے لیے لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ آدمی نل چارہ بن جائے دشمنوں کے لیے کمزور ہو جائے اور سمجھے کہ ہم نے تو کبھی ہتھیار اٹھا لیں ہم نے تو بس جو ہے وہ رائے لوگ کی طرح تبدیل کرنی ہے پرامن طریقے سمجھانے سمجھانا ہے. اس طریقے سے بہت سے ایسے تالے آزما ہیں جو کہ صرف طاقت کے بل پر اس قسم کی تحریکوں کو کچل دیں گے اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جانو قرآن پاک حکم دیتا ہے نمبر ایک وَعَيْتُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِ. فرمایا کہ مسلمانوں تم تیاری کرو ان سے لڑنے کے لیے اپنے امکانی حد تک قوت اور پلے ہوئے گھوڑوں کی فراہمی کے ذریعے. اس زمانے میں ظاہری بات ہے کہ آج جہاز ہے توپے ہیں ٹینک ہیں میزائل ہیں اس زمانے میں ایک بڑا جنگ لڑنے کا ذریعہ تھا گھوڑا اور اس تیاری سے تم ڈراتے ہو اللہ کو اور اپنے دشمنوں کو اور کچھ دوسروں کو بھی یہودیوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. تو نمبر ایک اللہ کے رسول نے پرامن طریقے سے معاشرے کی اصلاح کی لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور ثابت ہونے نہیں دیا، اپنی اکثر اختیاری بھرپور رکھی ہے. یہ میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ انفال کی آیت نمبر 7. پھر نمبر 2، اگر کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کر دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اذا لقیتم الذین کفروا، اگر تمہاری مدبیر تمہارا مقابلہ ہو جائے ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے زافر میدان جنگ میں، فلا تولوا ہمود الباب، ان کے سامنے پیٹھ مت دکھاؤ. ومن جو ولی یوم اذن دبرہ، اور جس کسی نے اس روز ان کے سامنے پیٹھ دکھا دی، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، پپا ہو گیا. ہاں 2 صورتوں میں پیچھے آنے کی اجازت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ متحرے صلی کی تعالی، سوائے یہ کہ وہ جنگ کے کسی ہنر کے طور پر وہ پیچھے آ رہا ہو، کسی جنگی تجویز کے طور پر پیچھے آ رہا ہو، اور متحیزن کھیلا سیاست، اور یہ ہے کہ وہ اپنی کسی جماعت سے پیچھے آ کے ملنا چاہتا ہو، اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہو، تو پھر تو کوئی بات نہیں. ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر اس نے پیٹ دکھائی، فقط باؤ کے غضب میں لگتا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. وہ ماں باپ جہنم، اس کا ٹھکانا جہنم ہے، وہ بیس المصیر، اور وہ بہت ہی گنجلا ہے. سورہ انفال آیت 15-16. اسی سورت میں آگے جا کے پھر فرمایا آیت 47-40 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئتا، جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے کسی جماعت سے، وذکر اللہ، تو اللہ کو قدر سے یاد کرو، پس بگو، پس ڈٹ جاؤ، یعنی استقامت سے اس لشکر کا مقابلہ کرو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو قدر سے یاد کرو. اللہ کے ذکر، اللہ کی مدد سے تمہیں کامیابی ملے گی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہنا مانو اللہ اس کے رسول پر، یعنی نظم کی پابندی کرو. ولا تنازعوا، اور مت جھگڑو. فتبتلوا، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے. وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روح ختم ہو جائے گا. واصبروا، اور صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ہے، ایوہ الناس، اے لوگوں، لا تتمنا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو. تمنا مت کرو کہ ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو، جھگڑا ہو. وسن اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو. لیکن پیدا لکی تو منہ ہو، لیکن اگر تمہاری ان سے مدبھیڑ ہو جائے، ان سے جنگ ہو جائے، پھنس دوں تو پھر ڈٹ جاؤ. فالم، اور جان لو، اندر جنتا تاپا برال سیو، کہ بے شک جنت یہ تلواروں کی چھاؤ کرے. اب ہمارے وہ بھائی جو اکثر جدوجہد کے لیے بہت زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے، وہ پوری حدیث بیان نہیں کرتے. حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو، اللہ سے میں کیا عافیت مانگو. لیکن اگر تمہاری ان سے مدبھیڑ ہو جائے تو پھر ڈر جاؤ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے فیصلے. ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے یوں دعا کی، اللہم اے اللہ، منزل الکتاب، کتاب کے نازل فرمانے والے، مجر الصحاب، پہاڑوں کو بادلوں کو چلانے والے، وحازم الاحزاب، اور لشکروں کو شکست سے دوچار کرنے والے. احزاب سورہ مومن میں آتا ہے کہ احزاب کون ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود، اولئک الاحزاب، لشکروں کو شکست سے دوچار کرنے والے. اہزمہم، تو اس لشکر کو بھی جو ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اس کو بھی تو شکست سے دوچار کر. منصور نہ رہی، اور ہماری ان کے خلاف کو مدد کرنا. تو نمبر 1، جنگ کی تیاری پوری کرنی، اور اگر کبھی دشمن کی طرف سے حملہ ہو جائے تو مقابلہ بھرپور کرنا. نمبر 3، جو دشمن مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں آ جائے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی. امن صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اقدام نہ کرے، لیکن جب وہ اقدام کر کے میدان میں آ جائے، اب ان کے ساتھ کوئی امن کی بات نہیں، کوئی رعایت نہیں. مارکہ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قیدی بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشاورت فرمائی، اور اپنی طبیعت کی نرمی کے پیش نظر انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دینے کی رائے کو قبول فرما لیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا، ماں کامل نبی یقون الحب اثرا نبی کے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ وہ قیدی بنائے خطہ یوز کرنا فلحال جب تک کہ زمین میں کنریزی نہ کر تو ریبون عرض دنیا یا تم دنیا کا سارو سامان چاہتے ہو تم چاہتے ہو تمہیں فدیہ ملے اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے تم نے انہیں اسپیئر کر دیا ان کو چھوڑ دیا واللہ یرید الآخرۃ تم دنیا کا سارو سامان چاہتے ہو اللہ آخرت چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا لیکن اس کے بعد پھر دیکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے ہدایت پر آئے اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا اللہ نے معاف بھی کر دیا ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا آپ اللہ نے صرف قیدیوں سے گفتگو کی اور کیا گفتگو کی ہے یہ دیکھیے اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اب تم کی جان بخشی ہو گئی اب بھی ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہدایت پر آ جائے اللہ فرما رہے ہیں قیدیوں سے یا ایھا النبی اے نبی کل من کی ایدی کو میں من اثرا آپ کہہ دیجیے جو کہ آپ کے پاس قیدیوں میں سے ہیں یا عالم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہے تمہارے دلوں کی کوئی خیر جو تم خیر مما اوزدہ مل کو یعنی اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے اور تم مستقبل میں تمہارے ایمان لانے کا کوئی امکان ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا بہتر اسے جو تم کے لیا گیا ابھی جو فدیہ لیا گیا ہے اللہ سے بہتر تمہیں لوٹا دے گا بھیا سننا کم اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا واللہ غفور رحیم اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پھر نمبر کیا دوبارہ ذہن میں دوہرا دیجیے نمبر ایک اکثر اختیاری مضبوط کرنی ہے نمبر دو کو دشمن حملہ کر دے تو مقابلہ کرنا ہے جنگ سے اور نمبر تین جو کافر ہم تھوک کے میدان میں آ جائے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی اور نمبر چار جو دشمن مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مدد یا شریک ہوں اس کے خلاف بھی اگر ممکن ہو تو اقدام کیا جائے اگر ممکن ہو صلاحیت ہو اہلیت ہو اقدام کرنا چاہیے. اس کی مثال کیا ہے سورہ ہدایہ کے بعد غطفان کے قبائل اور خیبر میں آباد یہود کے خلاف اقدامات کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اقدام کے لیے قریش سے بھڑکانے میں پیش پیش تھے. جنگ خندق میں دونوں پیش پیش انہوں نے اکسایا ہے قریش کو اور پھر تینوں کا متحدہ محاذ بنایا اور مسلمانوں کے خلاف 10,000 کے لشکر جمع ہوئے ہیں غزوہ خندق میں اور غطفان کے قبائل کے اور جنوبی تھے دھوکے سے لے کر جاتے تھے صحابہ کو تبلیغ کے لیے دو بار کیا ہوئے اور آپ میں جا کے بھیج کر دیا لہذا ان کے خلاف اللہ کے رسول نے پھر نکل کر اقدام کیا اور ان دونوں سے بدلہ لیا. غطفان کے قبائل سے مقابلہ کیا نہیں وہ تو بھاگی ہے خون ریزی کی نوبت نہیں آئی یہودی انہیں ہاتھ جوڑ دیا ہتھیار ڈال دیے آپ نے خون ریزی نہیں کی بلکہ ان سے معاہدہ کر لیا اور ان سے آپ نے جزیہ لینا شروع کیا. نمبر پانچ مصدقہ اطلاعات کے مطابق اگر کوئی دشمن مسلمان کے خلاف جہریت کی تیاری کر رہا ہو تو اس کے خلاف بھی اگر ممکن ہو تو اقدام لازم ہے. غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول کیوں گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی تھی کہ قیصر روم تبوک کے مقام پر فوجیں جمع کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جہریت کی تیاری کر رہا ہے واقع پیر سے پہلے کہ وہ ہماری طرف آئے کیوں نہ آگے بڑھے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. نمبر چھ اپنے دائرۂ اقتدار میں اسلام نافذ کرنے کے بعد اور اسلام کے عادلانہ نظام کو مستحکم کرنے کے بعد ایک اچھی ویلفیئر کی تصویر لوگوں کو دکھانے کے بعد اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اطراف کے ممالک میں بھی اس نظام کو پھیلاؤ اگر تمہارے اندر اتنی اصلاح اقتدار و صلاحیت ہے تو تم یہ کر سکتے ہو. اللہ کا حکم ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103 یا اللہ دین آمنو قاتل الذین یلونکم من الکفار اے لوگ جو ایمان لائے ہو لڑو ان سے جو بھی تمہارے ساتھ ملش ہے کفار ہے ول یہ تو فیکم غلظا اور وہ تمہارے اندر سختی پائے واعلم ان اللہ مع المتقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تو یہ چھ صورتیں ہیں کہ جس میں قتال کرنا ہے یا قتال کے لیے تیاری کرنی ہے لیکن مقصود پھر بھی لوگوں کو مارنا نہیں. مقصود یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جب باہر بھی نکلتے تھے جنگ کے لیے میں نے کہا کہ صحابہ پہلا آپ کے یہ رکھتے تھے کہ ہم نے ویلفیئر کا نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے تم بھی اسے قبول کر لو ہمارے برابر کے شہری نہیں تو پھر نظام قبول کر لو اپنے مذہب پر قائم رہو کوئی زبردستی نہیں ہے تمہیں مسلمان زبردستی نہیں کریں گے لیکن تمہاری پوری حفاظت کا ذمہ ہوگا دین کو قبول کر لو غلبہ اس کا ہوگا نہیں تو پھر تیسرا عمل جو ہے وہ جنگ. لہذا آخری بات اب کر رہا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ جہاد کی اعلیٰ ترین صورت قتال فی سبیل اللہ ہی ہے. اگر اس سے قبل کے تمام مراحل طے کر لیے گئے ہوں اور دستیاب اہلیت و صلاحیت سے کامیابی کے امکان نظر آئے تو اسی کو اختیار کرنا سنت ہے. خان جہانی غلام احمد قادیانی کی یہ سوچ پلے درجے کی گمراہی ہے. اب چھوڑ دو جہاز کا دوست و خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال. قتال کی سبیل اللہ کبھی حرام نہیں ہوگا, کبھی حرام نہیں ہوگا, قیامت تک قائم رہے گا. دین کا راستہ روکنے والے یا مسلمانوں پر ظلم ختم کرنے والے کافروں کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں کوئی اختلاف ہی نہیں. لیکن اگر کچھ کلمہ وہ مسلمان فاسق و فاجر دین کے راستے کے اندر رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے ہوں اور اگر ہم نے باقی سارے تقاضے پورے کر لیے ہوں, تو سارے تقاضے کا میں پھر دہرا دوں گا, اگر وہ سارے تقاضے پورے کر لیے ہوں تو ان کی جان اتنی مقدس نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم دین کو پامال رہنے دیں. یہ بات نقل کی میدان پر پوری اترتی ہے نا, نقل کی میدان پر. البتہ ان کے خلاف مسلح جدوجہد کے آغاز سے پہلے یہ شرطیں ضروری ہیں. نمبر ایک امیر کی قیادت سے منظم جماعت وجود میں آ چکی ہے تاکہ اس جماعت کا ایک روب ہو اور کوئی جماعت میں انتشار پیدا نہ کر سکے. وہ کیفیت نہ ہو کہ 50 جماعتیں مل کے جہاد کر رہے ہیں بعد میں آپس میں لڑ رہی ہیں. نمبر دو, جماعت میں شامل فدائین نے اپنے حیثیت و کردار کی ایک ساتھ معاشرے پر قائم کر دی ہے. جگر مراد آبادی پہلے تو کسی اور کیفیت میں تھے, جب توبہ کی ہے تو پھر کسی اور اوپر آ کر بڑا غضب کا شعر کہا ہے کہ میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہدے بے خبر سے پہلے, صفائے قلب و نظر ہے لازم جہاد سے وہ صبر سے پہلے. تو پہلے اپنے اچھے کردار کی ایک, آج چناؤ صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ یہ دل ہے اگر اس کی صفائی ہو جائے تو پورا وجود ہمارا پاکیزہ, اور خدا نہ خاصا یہ صاف نہ ہو تو پھر پورے جسم کے اندر صفا, حدیث کے بھی الفاظ. لہذا صفائے قلب و نظر ہے لازم جہاد سے وہ صبر سے پہلے. نمبر تین, جماعت نے معاشرے میں دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ظلم ہے کہ ہم کسی قوم تک اللہ کا دین پہنچائیں نا اور ہم اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. اکبر آبادی کہتے ہیں اس کے دیگر کو کس طرح سے کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے. بدر میں اور غارِ حرا میں کیا فرق؟ غارِ حرا سے شروع ہوا جہاد بالقرآن اور بدر سے شروع ہوا جہاد سے سیف. تو نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا کہہ دے. اللہ کے رسول نے 15 برس تک صرف جہاد سے قرآن کیا, پورے 13 برس مکی دور کے, 2 برس مدنی دور کے. اس کے بعد بدر میں آپ کے ہاتھ سے تلوار بھی نظر آتی ہے. لیکن آج ہم ان چیزوں کو بائی پاس کر کے براہ راست ہم عسکری جدوجہد میں جانا چاہتے ہیں. نمبر چار, اسباب کے حوالے سے فتح کا والد انسان محسوس ہو. یہ نہ ہو کہ ہم کچھ لوگوں کو مروا دیں اور نظام وہی کا وہی رہے. اور نمبر پانچ, اگر متحرک گروہ سے کوئی معاہدہ ہے اس معاہدے کو علی الاعلان ختم کر کے پھر الزام شروع کیا جائے. سورہ انفال کی 2 آیتوں میں یہ ہدایت ہے, آج 58 آیت 72 میں, کہ اگر ان کے کوئی معاہدہ ہے تو معاہدے کا اعتراف کرو اور اگر وہ معاہدے کے خلاف بدلی کریں تو علی الاعلان اس کو توڑو اور پھر الزام کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلبہ دین کے آخری مرحلہ مسلح تصاون یعنی قتال کی تبدیلی کا حصہ تھا. اس زمانے میں جہاد سے یج کے معنی قتال ہی کے تھے, کیونکہ اس وقت موجود سیاسی ادارے وجود کے نہیں آئے تھے اور نہ ہی مظاہرہ ڈیمونسٹریشن کا کوئی طریقہ موجود تھا. یہ موجودہ دور کی صورت ہے کہ قتال کے ذریعے کامیابی کا امکان نظر نہیں آ رہا. ریاست میں بڑھتے اقتدار طبقے کے پاس اپنے نظام کی حفاظت کے لیے ہر طرح کے اسباب و وسائل اور لاکھوں کی تعداد میں جدید ترین ہتھیاروں کے لئے وقت اور تربیت یافتہ افعال موجود ہیں, دوسرا عوام بالکل محض ہے. اس وجہ سے حکومت کے خلاف کسی مسلح کاروں میں کامیابی مشکل نظر آ رہی ہے. اس لیے تنظیم اسلامی کا طریقہ کار پرامن ایجوکیشن کا ہے, اور میں نے عرض کیا کہ پرامن طریقے سے آخری کوشش کرنا سنت ہے. ہاں, جب محسوس ہو کہ تمام پرامن راستے آسمان کے دیکھ لیے, یہ ابو جہل کی قبیل کے لوگ ہیں, یہ ماننے والے نہیں, تو پھر اگر واقعتاً سارے تقاضے پورے کرتی ہوں تو پھر جنگ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ پوری کی پوری صلاحیت نہ ہو تو پھر سنت کے قریب عمل یہی ہے کہ پرامن طریقے کو اختیار آخری حد تک کیا جائے. اگر فرض کریں کہ پاکستان میں صورتحال کس وقت تبدیل ہوتی ہے اور یہاں پر ایسا امکان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے سارے لوازمات پوری کر لی اور اب مسلح جد و جہد کے ذریعے سے بھی کامیابی کا امکان نظر آ رہا ہے تو بلا شبہ اس نمبر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بظاہر اس وقت حالات ہیں میں نے صرف ان کے حوالے سے کیا کہ عسکری جد و جہد سے اس دور میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی کسی ایک ملک میں. لیکن یہ ہے کہ پرامن جد و جہد کے ذریعے سے کئی ملکوں میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں, یہاں تک کہ ایران میں رومانیہ میں پورا نظام تبدیل ہو گیا. یہی اصل میں اس وقت پیغام پہنچانے والا ہے کہ انتخابات سے مایوس ہو کر بیلٹ سے مایوس ہو کر بلٹ کی طرف جانا انتہائی خطرناک راستہ ہے, انتہائی خطرناک راستہ ہے. اور خاص طور پر اس وقت امریکہ کے جو بھی پاکستان کے حوالے سے منصوبے, یہ ان کو تقویت دینے کا ایک ذریعہ. وہ تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انگریزی خوب بڑھے, بریلوی جو بندی جھگڑا ہو, فوج اور عوام کے درمیان تصادم ہو, خاص طور پر تصادم ہو مذہبی لوگوں اور فوج کے درمیان تاکہ دونوں کمزور ہو جائیں. لسانی بنیاد پر فسادات ہیں, ہم نے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے. اور اس کے حوالے سے بہت دائقے تحسین ہیں جامعہ نہیں کے جو بھی ذمہ داران ہیں, ورنہ کوشش کی کہ ہمارے ہاں بھی کچھ غیر ذمہ دار لوگوں نے کہ اس مسئلے کو بریلی جو بندی جھگڑے کی بنیاد بنا دیا جائے, لیکن ان کے ذمہ داران نے بہت زیادہ ہوش مندی کا ثبوت دیا اور مولانا نعیمی کی شہادت کو انہوں نے قتل اس جھگڑے کی بنیاد بننے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مولانا نعیمی کی بخشش فرمائے, ان کی شہادت قبول فرمائے, اور ان کے بعد جو بھی ان کے درمیان یافتہ ان سے منتظمین ہیں ان کی بھی جو فہم و فراغت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑا قدر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے, ہماری مدد فرمائے, اور دین کے غلطے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو اپنی قدرت سے کامیاب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات. اس وقت جو ایک اعلان آخری کرنا ہے آپ کے سامنے, یہ جو حالات ہیں اس وقت